بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے فیوز یزدانی جو تجمع فتح ربانی کا عز شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجلس کا مجموعہ ہے اس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھے کہ اس کے اندر جو اللہ نے نورانی تاثیر رکھی ہے، روحانی تاثیر رکھی ہے، ایمانی تاثیر رکھی ہے، ایقانی تاثیر رکھی ہے، احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا ایک مجلس سے مقصود ہے. ہم اس لیے مل بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل بھی بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی آلائشوں سے پاک، طبیعت کی آلائشوں سے پاک، ماحول کی گندی فضاؤں کی آلائشوں سے پاک، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بن جائیں، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں، اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بن جائیں. دل کا اصلی کام یہ ہے. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ یہ تاثیر ہمارے دلوں میں اتاریں گے، اور یہی حضرت کا اس زمانے مقصود تھا جو اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. یہ ارشادات ان لوگوں کے لیے ہیں جو دل کی اصلاح کے لیے آپ کے پاس آتے تھے. تو کچھ یہ ایک مجلس ہماری چل رہی ہے، کچھ پڑھا گیا تھا بقیہ سے پڑھا جائے گا، چند سطریں پھر پڑھ لیتے ہیں جو پچھلے اتوار پڑھی تھی. فرماتے ہیں کہ اللہ کی آگ سے وہی بچ سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں. اللہ کی آگ سے وہی بچ سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں، صاحب توحید ہوں، مخلص ہوں اور تائب ہوں. آگے فرماتے ہیں توبہ کرو اپنے دلوں سے، اس کے بعد اپنی زبانوں سے. توبہ کرو اپنے دلوں سے، اس کے بعد اپنی زبانوں سے. توبہ تو حکومت کی کایا پلٹ ہے. پچھلی اتوار کو تفصیل سے اس پر بات ہو چکی. اللہ ہمیں بھی سچی پکی توبہ کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توبہ الفاظ کا نام نہیں ہے، توبہ حکومت کی کایا پلٹ ہے. جو تیرے نفس، تیری خواہش، تیرے شیطان اور تیرے بد ہم نشینوں کی حکومت کو پلٹ دیتی ہے کہ پہلے یہ تجھ پر حاکم تھے، اب یہ غلام بن جائیں. نفس، خواہش، شیطان، بد ہمنشی. تو توبہ کی حقیقت پھر حاصل ہوگی، اور شریعت جو پہلے متروک تھی اب تیری حاکم بنے. جب دل پر قبضہ ہو گیا نفس کا، شیطان کا، خواہشات کا، برے ہمنشینوں کا، تو شریعت کیا ہو گئی؟ متروک ہو گئی. یعنی آمادگی نہیں ہے. جانتے ہیں شرعی احکام معلوم ہیں لیکن معمول نہیں بنتے. اندر میں کمزوری آ گئی، سستی آ گئی. تو تصوف اس صفائی کا نام ہے، اس توبہ کا نام ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر حاکم بنے ہوئے ہیں کہ جو ہمارا دی چاہتا ہے اس کے پیچھے چل پڑے، جو ماحول میں دیکھا لوگ کما رہے ہیں غلط طریقوں سے ہم بھی ان کے پیچھے چل پڑے. مسلمان کا کام یہ نہیں ہے. مسلمان کا کام ہے کہ شریعت کو حاکم بنائے، شریعت سے پوچھے، جائز ہے تو کرے، ناجائز ہے تو چھوڑ دے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ توبہ کی حقیقت کیا، حکومت کی کایا پلٹ ہے کہ ابھی حکمران کون ہے ہمارے دل کے اوپر جائے؟ ہمارا نفس، ہماری گندی خواہشات اور شیطان اور بد ہم نشین جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، جو ہمارے ارد گرد رہ رہے ہیں انہی کے اثرات لے رہے ہیں نا. اب یہ ہیں حاکم، یہ غلام بن جائیں، اور شریعت جو متروک ہے اب حاکم بنے. آگے فرماتے ہیں جب تو توبہ کرتا ہے تو اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنی زبان، اپنے دل اور اپنے سارے اعضاء کو کہہ دیتا ہے. کچھ تھوڑا سا یہاں مٹ گیا ہے. تو توبہ سے مقصود کیا ہے کہ ہمارے اعضاء جوارے جو ہیں، ہمارا دل، ہمارے اعضاء جو ہیں، یہ اب شریعت کے مطابق چلے. ابھی یہ چل رہے تھے ہماری خواہش کے مطابق، ہمارے ماحول کے مطابق، ہماری فضاؤں کے مطابق. یہ کان ہمارے قابو میں نہیں ہے، جو چاہے سن لیا. یہ آنکھ ہماری قابو میں نہیں ہے، جو چاہے دیکھ لیا. یہ زبان ہمارے قابو میں نہیں ہے، جو چاہے بول رہی ہے. اب ان کو غلام بنانا ہے، کس کا؟ شریعت کا. اپنے خورد و نوش کو حرام اور شبہ کی قدورت سے صاف کرتا ہے. جب توبہ کر لیتا ہے تو اپنے خورد و نوش کو حرام اور شبہ، حرام تو واضح ہے، پھر ایسی استعداد صلاحیت آ جاتی جس پہ شبہ، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنی معاش اور اپنی خرید و فروخت میں پرہیزگار بڑھتا ہے، اور اپنا سارا مقصود اپنے مولا عز و جل کو بنا لیتا ہے. پہلے مقصود کیا بنا ہوا ہے؟ دنیا کو خوش کرنا، دوستوں کو خوش کرنا، اپنے نفس کو خوش رکھنا، اپنی طبیعت کے پیچھے چلنا، زمانے کی فضاؤں کو دیکھ کے چلنا، برادری کو دیکھ کے چلنا، ماحول کی فضاؤں کو دیکھ کے چلنا. لیکن جب توبہ کر لیتا ہے اور دل میں شفافت آ جاتی ہے اور لطافت آ جاتی ہے اور پاکیزگی آ جاتی ہے، پھر قوت آتی ہے، ہمت آتی ہے، اس کا مخصوص کیا بن جاتا ہے؟ مولا عز و جل. اب اس کی دل کی توجہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر حال میں کس کی طرف رہتی ہے؟ اللہ کی طرف، یعنی اس کے حکم کی طرف. اور اس کا حکم کیا ہے؟ وہ شریعت بتا رہی ہے. تو یہ اپنے خرد و نوش میں، اپنی معاش میں، خرید و فروخت میں، ہر چیز کے اندر کیا دیکھتا ہے؟ شریعت کا حکم کیا ہے. کرنے والا ہے تو کرتا ہے، رکنے والا رک جاتا ہے. عادت کو زائل کرتا ہے، اس کی جگہ عبادت کو رکھتا ہے. عادت کو زائل کرتا ہے، اس کی جگہ کس کو رکھتا ہے؟ عبادت کو. اللہ ہمیں بھی اپنی عادتوں کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت کب ہوگی؟ جب اللہ کی طرف توجہ ہوگی، اس کے حکم کی تعمیل کی طرف ہوگی. وہ شادی کرے گا کس لیے؟ اللہ کا حکم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت مبارک طریقہ ہے، اور بیوی کو حق دے گا جو شریعت نے متعین کیا ہے، اولاد کو حقوق دے گا جو شریعت نے متعین کیے ہیں، والدین کو حقوق دے گا شریعت نے متعین کیے ہیں. ڈیمانڈ حقوق نہیں ہے، یہ پہلے کی بات چلتی رہتی ہے. آج اکثر مطالبات کو حقوق سمجھتے. بیوی کہتی میرا حق دو، جو مانگ رہی وہ حق تھوڑی ہے، حق بھی شریعت نے متعین کیا، شریعت سے پوچھے گا. تو یہاں یہ اپنا مقصود سارا کس کو بناتا ہے؟ مولا عز و جل کو. اور عادت کو زائل کرتا ہے، اس کی جگہ عبادت کو رکھتا ہے، معصیت کو مٹاتا ہے اور طاعت کو اس کا قائم مقام بناتا ہے، اللہ کی نافرمانی کو مٹاتا ہے اور اس کی اطاعت کو اس کا قائم مقام بناتا ہے. اس کے بعد شریعت کی درستی اور شریعت کی شہادت کے ساتھ حقیقت میں رسوخ پاتا ہے. کیوں؟ کہ ہر حقیقت جس کی شہادت شریعت نہ دے وہ زندقہ ہے. یہ بار بار پڑھنے کی چیزیں ہیں, اس لیے دوبارہ اس کو پھر پڑھا ہے اس نے. ہر حقیقت جس کی شہادت شریعت نہ دے وہ زندقہ ہے. اس لیے حضرت کے ہر واعظ کے اندر شریعت کا ذکر ضرور آ رہا ہے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے جب دل کی اصلاح والے اعمال میں لگتا ہے, اذکار میں, اشغال میں, مراقبات کے اندر, اس سے کچھ دل کے اندر کیفیات پیدا ہوتی ہیں, اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے اور کچھ ایسی لذت و سرور, اور اس کا انہماک جب بڑھ جاتا ہے تو بعض وقت اس انہماک کے غلبے سے مغلوب ہو کر شریعت کے احکام کو چھوڑ دے, یہ زندقہ ہے. مجذوب ہونا اور چیز ہے, مغلوب ہونا اور چیز ہے. جس کی حواس بالکل مختل ہو جائیں, عقل بالکل مسلوب ہو جائے, اس کا حکم تو مجنون کے حکم اور چیز ہے. لیکن جب تک حواس موجود ہیں, عقل موجود ہے, شعور موجود ہے, اس وقت اگر وہ شریعت کے خلاف چل رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ زندقہ ہے. اور ظاہر یہ کرے, ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو گیا ہے, ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ کیفیت کبھی آتی کبھی جاتی ہے. بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو بالکل مسلوب العقل ہو جاتے ہیں, جس کو مجذوب کہتے ہیں, اور بعض ہوتے ہیں جو کبھی سکر میں کبھی سہو میں. ایک اللہ والے مجذوب کا, جو اللہ والے ہیں واقعی میں, ان کی باتیں اللہ کا شکر ہے تھوڑی سی زندگی میں اللہ نے ایسے اللہ کے بندے بھی ہمیں ملائے ہیں. ایک مجذوب کا ذکر کر رہا ہوں, زیادہ وقت ان کا سکر میں گزرتا ہے, سہو میں بھی آ جاتے ہیں. جی, انہوں نے ایک مسئلہ پوچھوایا, سکر سمجھتے ہیں جی, اللہ کی محبت کے غلبے سے جیسے نشہ تاری ہو گیا, اس نشے کے اندر جو ہے ان کو پھر کچھ ہوش نہیں ہوتا, صاحب بیداری. تو جب سکر میں ہوتے ہیں, چونکہ اس کو تو ان کے نشے میں ہیں, بالکل مدہوش ہیں, بے ہوش ہیں, اس لیے اس وقت شریعت کے احکام ان پر نہیں ہے, اس کے مست کی شریعت کے احکام ہیں. اگر کسی کو جنون ہو جائے اور وہ پانچ نمازیں اس کی جنون میں گزریں تو پھر اس کو معاف ہو جاتی ہیں, مفتی صاحب موجود ہیں. اگر چار ہیں تو اس کو لٹ پڑنی ہوں گی, احکام ہے, شریعت نے ہر چیز کے احکام دیے ہیں. اسی طریقے سے اگر اس پر یہ غلبہ ہو جائے ایسا, اور اس سکر مدہوشی کے اندر اگر ایک دن پورا گزر گیا تو ان سے وہ کیا نمازیں کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی. لیکن ہوشیاری بیداری کے اندر وہ کبھی تساہل نہیں کریں گے, کبھی سستی نہیں کریں گے. تو ایک اللہ والے نے مجھ سے یہ پوچھوایا کہ میں سکر سے سہو میں آ گیا پوری طرح, تھا نا کس میں؟ مدہوشی میں, اور آ گیا کس میں؟ بیداری میں. اور بیداری میں بالکل آ گیا, پوری طرح بیدار ہوں, اب سکر کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہے, اور نماز کا وقت بھی تنگ ہے, لیکن جس حالت سے گزرا ہوں ہمت نہیں ہے. جیسا میں بالکل ہمت نہیں, تو ایسی حالت میں نماز کرنا کیا کروں؟ وقت تنگ ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ اللہ والے ہیں جو سکر میں زیادہ وقت گزارتے ہیں, سہو میں بھی آتے ہیں, ان کو نماز کی اتنی فکر ہے کہ یہ انہوں نے پوچھوایا مجھ سے کسی کے ذریعے. اب چونکہ میں مفتی نہیں ہوں, اللہ کا شکر ہے جو پوچھتا ہے تو میں بھی پوچھ پوچھ کر چلتا ہوں علماء سے, تو میں نے ان سے کہا جن کے ذریعے سوال کیا گیا تھا، ان سے یہ عرض کر دے میری طرف سے ادب سے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی اللہ والے مفتی سے پوچھنی چاہیے، عام مفتی نہیں بتائے گا، یہ عام مفتی کے کام بس کی بات یہ نہیں ہے، کسی ایسے مفتی سے پوچھیں جو جس کے اندر یہ ذوق بھی بیدار ہے کہ اس موقع کا کیا حکم ہے، کیا کرنا ہے۔ میں نے بہت دفعہ تذکرہ کیا سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ، امبالہ کے ایک اللہ والے گزرے ہیں، وہ بھی سکر صاحب میں رہتے تھے، ان کی کتاب ہے تذکرہ، ان کے مرید مولوی محبوب الہی صاحب نے لکھی ان کے حالات پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کو جب غلبہ ہوتا تھا تو انہوں نے پہلے سے اپنے خادموں کو کہہ رکھا تھا کہ دو باقی سب تو نماز کے مسجد میں چلے جائیں اور دو ساتھی جو ہے نا وہ میرے انتظار میں رہیں کہ میں سکر میں سے سہ میں آ جاؤں تو جماعت سے نماز پڑھوں۔ یعنی یہ ان کو گوارا نہیں ہے کہ میں نماز بغیر جماعت کے ادا کروں۔ یہی مولوی محبوب اللہ صاحب اپنا لکھتے ہیں، جب پہلی دفعہ ان کی خدمت میں گئے تو یہ دیکھا کہ مسجد کے قریب بھی ہے لیکن نماز یہ کہاں پڑھ رہے ہیں، اپنی اسی خانقاہ کے اندر، تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ کیسے اللہ والے ہیں، نماز یہ پڑھ رہے ہیں گھر میں، پتہ نہیں تھا کہ مسئلہ ان کو کیا ہے۔ ان سے کہہ بھی دیا بلکہ تھوڑا سختی سے کہہ دیا، انہوں نے کہا شکر کرو آپ صاحب والے ہیں، ہمارا تو مسئلہ ہے مجبوری ہے، جب مغلوبیت ہو جاتی ہے تو میں نے اس کا اہتمام یہ کیا کہ دو بندے جو ہے وہ رک جائیں تاکہ میں بھی میری نماز بھی جماعت سے ہو جائے۔ تو اس غلبے کے غلبے محبت کے اندر بھی ان کو اس کا ادراک بھی ہے اور اس کا احساس بھی ہے کہ شریعت کا حکم نہ چھوٹے۔ تو لکھتے ہیں مولوی محبوب صاحب، بعد میں انہوں نے پھر ان سے تعلق جوڑا، پھر ان کے ساتھ وقت گزارا تو ان کے حالات پر کہ بعض اوقات یوں ہوتا تھا جب غلبہ زیادہ ہو جاتا تھا اور تاخیر ہونے لگتی تھی اور نماز کا وقت ختم ہونے قریب ہوتا تو پھر اللہ سے سوال کرتے تھے، یا اللہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو غلبہ ختم ہو جاتا تھا، نماز جماعت سے پڑھ۔ زندگی بھر انہوں نے اس کا اہتمام کیا، جو حقیقی اللہ والے ہیں وہ شریعت پر جب تک ان کے حواس قائم ہیں کبھی اس کے خلاف نہیں چلتے۔ یہاں اسی کو فرما رہے ہیں، ہر حقیقت یہ کون فرما رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہر حقیقت جس کی شہادت شریعت نہ دے وہ کیا ہے، زندقہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی سمجھ عطا فرما دے، جو آج کا جہل صوفی باز کا کہتا ہے شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے، یہ اس کی صاف نفی کر رہے ہیں کہ کوئی طریقت جو ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی پر ایسی کو بات جو ہے نا حواس کی موجودگی میں مغلوب اور چیز ہے، تو یہاں فرماتے ہیں بس جب تیرے لیے یہ حال متحقق ہو جائے تو اس وقت تجھ کو فنا حاصل ہوگی بد اخلاقیوں سے اور ساری مخلوق سے نظر کرنے سے، کہ بجز اللہ کے کوئی کام کوئی نظر نہ آئے گا، بس اس وقت تیرا ظاہر محفوظ ہو جائے بن جائے گا کہ خلاف شرع کوئی کام صادر نہ ہونے پائے گا۔ دیکھیے یہ حالت کب بن رہی ہے، جب وہ یہ اپنے آپ کو توبہ کرتا ہے، یہ تفصیل چلی آ رہی ہے نا، اور توبہ پر جمتا ہے، شریعت کو حاکم بناتا ہے، نفس کو مغلوب کرتا ہے، اس کی منفی جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے، نافرمانی کو چھوڑتا ہے، اطاعت کو کرتا ہے اور شریعت کی درستی اور شریعت کی شہادت کا حقیقی رسوخ پاتا ہے۔ اب اس کو ایک ایسی فنا حاصل ہو جاتی ہے، ساری بد اخلاقیوں سے اور ساری مخلوق نظر کرنے سے کہ وہ جو اللہ کی کوئی نظر نہیں آئے گا، یعنی اب اللہ کو راضی کرنا ہی مقصود بن جاتا ہے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر مرضی جانانا چاہیے، اب یہ اپنے اللہ کو ایسا محبوب بنا لیتا ہے کہ اب اللہ کے مقابلے میں کوئی ناراض ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں، اب اس کی نظر کسی اور کی طرف نہیں جاتی ہے، اس وقت پہ کیا ہوتا ہے تیرا ظاہر محفوظ بن جائے گا کہ خلاف شرع کام صادر نہ ہونے پائے گا، ایسی استعداد آ جائے گی، ایسی صلاحیت آ جائے گی کہ اب یہ خلاف شریعت چل ہی نہیں سکے گا. اسی کو مولانا عبدالقادر رائفی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جس کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے یعنی اللہ کے ساتھ دل کا مضبوط تعلق اس کو حاصل ہو جاتا ہے، شریعت کے خلاف چلنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. یہ جو آج ہمارا نفس بھاننے باز میں کہتا ہے نا، سستی ہو رہی ہے جی، فجر کی نماز میں سستی ہو رہی ہے، یہ سستیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں پھر جب دل کے اندر وہ صلاحیت آ جاتی ہے، پھر نفس کے بہانے نہیں چلتے. کیوں کہ مخلوق پر نظر بھی نہیں ہے، ظاہر بھی محفوظ ہو گیا کہ خلاف شرع کام نہ ہو پائے گا اور تیرا باطن اپنے رب کے ساتھ مشغول ہوگا. جی میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ ایک ذوقی چیز ہے، الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے کہ باطن کی رب کے ساتھ مشغولی کی لذت کیا ہے، یہ وہی جانتا ہے جس کا باطن اس حقیقت کو حاصل کر لے گا، اور اسی کی ساری کوشش ہے. اور جب یہ حالت ہو جائے گی، سمجھتے جب یہ حالت تیرے کامل ہو جائے گی کہ ظاہر محفوظ بن گیا کہ خلاف شرع کام صادر نہ ہونے پائے گا، وہ باطن رب کے ساتھ مشغول ہو جائے گا، یہ حالت تیرے لیے کامل ہو جائے گی، تو اگر دنیا اپنے تمام متعلقات کے بھی تیرے پاس آئے اور تجھ کو اپنے اوپر اختیار و قدرت دے اور اگلی پچھلی ساری مخلوق بھی تیرے تابع بن جائے، تو نہ یہ تیرے لیے مضر ہوگا نہ تجھ کو تیرے مولا عز و جل کے دروازے سے لوٹا سکے. اب پختگی ایسی آ گئی کہ ساری مخلوق تابع ہو گئے، اگلی پچھلی یعنی ساری تابع بن جائے ہیں، اور دنیا اپنے تمام متعلقات کے پاس آ کے اپنا اختیار قدرت بھی دے دے، مضر نہیں ہوگا، نہ تجھ کو تیرے مولا عز و جل کے دعا سے لوٹا سکے گا. اس لیے کہ اب تو حق تعالی کے ساتھ قائم ہے اور اس پر متوجہ ہے اور اس کے ساتھ مشغول ہے، اس کے جلال و جمال کی طرف نظر رکھنے والا ہے، جب اس کے جلال کی طرف نظر کرے گا تو پارا پارا ہو جائے گا. جب اللہ پاک کی صفت جلال پر نظر آئے گی تو اسے جلال کی نظر کرتے ہی کیا ہو جائے گا، خوف کا غلبہ ایسا ہوگا. اور جب اس کے جمال کی طرف نظر کرے گا تو مجتمع ہو جائے گا. جلال دیکھتے وقت تو خائف ہوگا اور جمال کے دیکھنے کے وقت متوقع، جلال پر نظر ڈالنے کے وقت نابود ہو جائے گا اور جمال پر نظر پڑنے کے وقت موجود بن جائے گا. بس مبارک ہو اس کو جس نے اس کھانے کا مزہ چکھا. وقت کی بات آ گئی، یہ الفاظ ہیں لیکن اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس ذوق کی بیداری کی بات، ذوق بیدار ہوگا. اس لیے فرما رہے ہیں مبارک ہو اس کو جس نے اس کھانے کا مزہ چکھا. آگے فرماتے ہیں یا اللہ ہم کو اپنے قرب کا کھانا کھلا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. یعنی اللہ ہی سے سوال کر رہے ہیں ہم کو اپنے قرب کا کھانا کھلا, ہم کو اپنے انس کی شراب پلا. اب لفظ شراب سے ہم تو گھبرا جائیں گے جی. کیوں جی؟ اصطلاحات ہوتی ہیں نا ہر علاقے کے اعتبار سے. سعودیہ میں کچھ زمانہ گزارنے کا اللہ نے موقع دیا, جب میں نئے گئے ہوئے تھے میری بیوی بھی گئی, بازار سے میں گیا شربت لینے کے لیے, غالبا رمضان آ رہا تھا صحیح یاد نہیں ہے, تو وہاں سے شراب پرتگال کی بوتل مل گئی. پرتگال کہتے ہیں مالٹے کو, اس پر لکھا شراب پرتگال. اب گھر والے ہمارے گھبرا گئے کہ یہ کہہ رہے ہیں. شراب عربی کا لفظ ہے پینے والی چیز, شربت جس کو ہم کہتے ہیں نا. ہمارے ہاں اصطلاح شراب کس کے لیے؟ حرام کے, جو عقل کو مختل کر دے وہ حرام ہے. تو یہ اللہ اور جس شراب کا ذکر کر رہے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں. شرابن تفورا, پاکیزہ شراب. ہر پینے والے چیز کا نام کیا ہے؟ شراب ہے. تو یہاں جس کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو اپنے قرب کا کھانا کھلا اور ہم کو اپنے انس کی شراب پلا, یہ ایسے نہیں فرما رہے کھایا ہوا ہے اور پیا ہوا ہے اور پیتے رہتے. اس لیے حل من مزید, جو لذیذ کھانا کھایا ہو پھر جی کرتا نا کھانے کو, جس کی لذت چکھی ہو, جو مشروب مزیدار پیا ہو تو جی چاہتا ہے نا اور پیا جائے. اس لیے فرما رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, اللہ سے کر رہے ہیں. یہ اس مجلس کا اختتام ہے, اس لیے اختتام کے اندر فرما رہے ہیں یا اللہ ہم کو اپنے قرب کا کھانا کھلا اور ہم کو اپنے انس کی شراب پلا اور ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور ہم کو بچا دوزخ کے عذاب سے. 23 مجلس جو ہے یہ یہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ 24 مجلس کے لیے ہے یہ, آئندہ اتوار کو اس میں سے پڑھا جائے گا. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کی بھی ایسی ہی کامل اصلاح فرما دے کہ اس میں سے نفسانیت جو ہے وہ کیا ہو جائے, نکل جائے. نکل جائے سے مراد ہے کہ صفات مذمومہ کل عدم ہو جائے, معدوم تو نہیں ہوگی. انسان فرشتہ نہیں بن سکتا اس تزکیے سے, اس تصفیے سے, کیونکہ فرشتے کے اندر منفی جذبات ہے ہی نہیں, رکھے ہی نہیں اللہ نے. ان کو بھوک لگے گی نہیں کھانے کی, اشتہا ہی نہیں ہوگی کیونکہ رکھی ہی نہیں اللہ نے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ فرشتے ان کے پاس آئے, ان کو نہیں پتا فرشتے آئیں کیونکہ مہمان نواز تھے, وہ تو ان کو انسان سمجھے. بچڑا پکا کے لائے, ان کے لیے تلا ہوا لے کر آئے, لیکن یہ تھے کون؟ فرشتے. ہم جیسے ہو تو کیوں جی, روز روز سامنے کیسے لچائیں گے؟ اشتہا ہوگی کہ نہیں ہوگی, ٹوٹ پڑیں گے اس کے اوپر. کیوں جی, روز کنواں کیا بچڑا ہو ہوگی, لیکن وہ کون تھے؟ فرشتے. ان کے اندر ہے ہی نہیں, رکھی نہیں گئی, ان کا ہاتھ ہی نہیں پڑا. تو حیران ہو گئے کہ میں اتنا یہ لے کر آئے ہیں اور یہ تو صرف قرآن بتا رہا. کیا ان کو خوف ہو گیا کہ کوئی اور مخلوق ہے, ڈر گئے کہ اگر انسان ہو تو ایسی اچھی چیز ہے, ہاتھ بڑھائے, یہ ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہے؟ پھر انہوں نے بتا بھی دیا ہم تو فرشتے ہیں. ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کی, تو وہ سارا قصہ مشہور.
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ فرما رہے ہیں جنہوں نے اس لذت کو چکھا ہے. تو صفات مضمومہ جو ہے انسان کے اندر سے بالکل نکل جائے, فرشتے بن جائے, یہ نہیں ہوگا, یہ کل عدم ہو جائیں. تو کل عدم جب ہوں گی تو حرام کی رغبت نکل جائے گی, غلط خواہشات کی رغبت نکل جائے گی, اطاعت کی رغبت بڑھے گی, گندے خیالات مغلوب ہو جائیں گے, آئیں گے لیکن ایسے آئیں گے کہ ان پر قابو پانا آسان ہوگا. جھلکیاں آئیں گی, گناہوں کی جھلکیاں آئیں گی, لیکن جھلکیوں سے مغلوب نہیں ہوں گے بلکہ اس پر غلبہ پائیں گے. اس لیے اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی, اور ہم کو بچا دوزخ کے عذاب سے. تو اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کی بھی ایسی ہی اصلاح فرما دے. بھائی اسی کے لیے یہ مجلس ہے, اسی کے لیے ذکر ہے. یہ ذکر بھی کس لیے ہے؟ تاکہ ذکر سے دل کی توجہ مذکور کی طرف لگ جائے. جس کو یاد کرتے ہیں, جس کا نام لیتے ہیں, جس کو پکارتے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے, ایسے گھر کر جائے, وہ ایسا یاد رہنے لگے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں حرام کاموں سے روک دے, اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے, اس کو سامنے رکھ کے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی اور ذکر خفی کی مشق ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا, یہ بھی ایک طریقہ ہے دل کی اصلاح کے لیے. یہ بھی ایک طریقہ ہے ذکر خفی, ذکر قلبی, اور اس کا مستقل حکم بھی ہے, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی اپنے دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر, یعنی چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو اور غافلین میں سے نہ ہو, یعنی کثرت سے ایسے یاد کرو کہ دل غفلت سے نکل جائے. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو, کیونکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم یاد کریں گے اللہ کے نام کے ساتھ, کیونکہ دوسرے کا تمہارے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, رب کو اس کے نام سے یاد کرو اور تبتل کے ساتھ, یعنی تنہائی کے اندر. یعنی یہ جو صلاحیت لینی ہے نفس کے خلاف, شیطان کے خلاف, ماحول کی فضاؤں کے خلاف, تو اس کے لیے ہمیں کچھ وقت تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے نام کی تکرار سے دل کے اندر اس کی مشق کرنی ہے. فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ, اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ رب کا نام جو ہے وہ بڑا متبرک ہے. تو نام تو رب کا کیا ہے؟ اللہ اسم ذات. اس مبارک نام کو دل پر نقش کر کے اس کی تکرار, یہ تصور کی مشق ہے. تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ, جو رنگ جس کو اچھا لگے, اور تصور سے دل میں محبت سے تکرار اللہ 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 اللہ. یہاں تم ترغیب کے لیے, تعلیم کے لیے جمع ہوتے ہیں. ہمارا جو اپنے اندر میں جو تزکیے کے لیے, تصفیے کے لیے مشق کرنی ہے, اس کے لیے اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے کہ اپنے معمولات میں سے کوئی وقت علیحدہ کر کے اس کی باقاعدہ مشق کریں, اور اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل میں شفافت, لطافت, پاکیزگی, اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیتے ہیں. یعنی تصور سے دل پر لکھیں لفظ کیا اللہ، اور تصور سے ہی محبت سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ. تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں.
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونبه قلوبنا بنور معرفتك اليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اپنی اپنی جائز حاجتیں دل ہی دل میں اللہ سے مانگ لیں. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك الولاء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.